الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, فہم حدیث کے مبادی میں ہم نے عربیت کا ذوق کے زیر عنوان جو اصول بیان کیا گیا ہے اس کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. میں نے اس میں زیادہ تفصیل اس لیے نہیں کی کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ ایسی بہت سی چیزوں سے آشنا ہو جائیں گے. اس میں قدم قدم پر ایسے اسالیب زیر بحث آئیں گے کہ جن کا صحیح فہم آدمی کے لیے معرفت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. زبان کے ذوق کی کیا اہمیت ہے, اچھی زبان نہ آتی ہو تو آدمی کیسی عمدہ بات کو کس زاویے سے بگاڑ دیتا ہے, اس کی مثالیں وہاں روزانہ سامنے آئیں گی. تو اس وجہ سے میں نے یہاں اس پر زیادہ مفصل بحث نہیں کی. قرآن کی روشنی, دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے. یعنی ہم اس سے پہلے بہت مفصل بحث کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تفہیم و تبیین پیغمبر فرماتے ہیں, حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ملتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس چیز کی تفہیم و تبیین کی گئی ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے. یہ سادہ جملہ نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. عام طور پر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے. عام طور پر یہ سنا ہوگا کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو اپنی زبان میں, اپنے الفاظ میں, اپنے سیاق و سباق میں ایک نہایت واضح چیز ہے. اس میں نہ کوئی روایت بالمانہ کا سوال ہے, نہ بات اپنے سیاق و سباق سے کٹی ہوئی ہے, نہ اس میں کسی طرح کے احتمالات پیدا کیے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ خدا کی ایک محکم حجت ہے, اور خود اس نے اپنی یہ حیثیت بیان کی ہے کہ دین کے معاملے میں وہ میزان اور فرقان ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا چاہیے, ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گی. یعنی میں آپ کو بتاؤں گا, یہاں بھی میں نے بعض چیزوں طرف اشارہ کیا ہے, لیکن جیسے جیسے آپ دین کا مطالعہ آگے کریں گے, کیونکہ آگے پورا دین زیر بحث آنا ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی روایت کو قرآن کی روشنی میں نہ دیکھا جائے تو کیسے نازک مسائل اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے. دین میں قرآن کا جو مقام ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت اور رسالت میں جو کچھ کیا اس کی تاریخ کا حتمی اور قطعی ماخذ بھی قرآنی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی, پھر وہ دعوت جن مراحل سے گزری, انذار, انذار عام, اتمام حجت, ہجرت و برات, اقدام, یہ جتنے مراحل ہیں وہ جس تفصیل سے قرآن میں زیر بحث آئے ہیں اس سے ایک ایک مرحلے کے بارے میں آدمی کو روشنی حاصل ہوتی ہے. لہذا حدیث کے بیشتر مضامین کا تعلق اس سے وہی ہے جو کسی چیز کی فرع کا اس کی اصل سے اور شرح کا متن سے ہوتا ہے. یعنی حدیث میں جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک درخت ہے, اس کی ایک جڑ ہے, اس سے ایک تنا پھوٹتا ہے, پھر اس کے اوپر ایک شاخ آپ دیکھتے ہیں. تو اگر آپ نہ جڑ سے واقف ہیں نہ تنے سے واقف ہیں تو شاخ کو کیسے سمجھیں گے؟ یعنی ایک بنیادی بات قرآن مجید میں بیان ہو جاتی ہے, رسول اللہ وسلم اس کا کوئی اطلاق بیان کر دیتے ہیں, زندگی سے وہ جیسے متعلق ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. تو گویا قرآن اصل ہے اور روایت اس کی فرع ہوتی ہے. تو آپ اصل کو جانتے ہوں گے تو فرع کو پہچان لیں گے. پھر دوسرا تعلق شرع اور متن کا, یعنی آپ کے پاس اگر یہی نہیں معلوم کہ آپ کو یہ غالب کا شعر کیا ہے اور شرح ہی پڑھے جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ حالی کے شعر کی شرح ہو اور آپ اسے غالب کے شعر کی شرح سمجھ رہے ہو. یعنی اس متن کو سامنے رکھیں نا, پھر دیکھیں کہ جو چیز بطور شرح بیان کی جا رہی ہے, جو وضاحت کی جا رہی ہے, الفاظ اس کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ بات یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, جیسے کہ اب بھی قرآن پر کام ہو رہا ہے, کہ بظاہر ایک آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ یہاں کیا بات کہی ہے. ایک صاحب علم اپنے ذوق سے اس بات کا وہ مدعا بیان کر دیتا ہے, اور پھر بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آفتاب روشن ہو گئے. یہ بات تو ایسے ہی ایسا ہوتا ہے. تو شرع جب سامنے آئے تو اس کو یہی کام کرنا چاہیے. یعنی جیسے ہی ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید کے اس آیت یا اس حکم یا اس اصول کی شرح ہے, تو قرآن مجید کے الفاظ کو آگے بڑھ کر قبول کر لینا چاہیے اس کو. یعنی معلوم ہو کہ جیسے بات واضح ہو گئی ہے, مسئلہ حل ہو گیا ہے, کلید ہاتھ میں آ گئی ہے, ایسے ہونا چاہیے. اصل اور متن کو دیکھے بغیر اس کی شرح اور فرع کو سمجھنا ظاہر ہے کہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا. حدیث کو سمجھنے میں جو غلطیاں اب تک ہوئی ہیں ان کا اگر دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے. عہد رسالت میں رجم کے واقعات, کعب بن اشرف کا قتل, عذاب قبر اور شفاعت کی روایت ہے. یہ میں نے چند مثالیں دی. یعنی یہ اتنے الجھے ہوئے ابواب ہیں حدیث کی روایات کی وجہ سے کہ اگر آپ ان کو مجرد حدیث کی بنیاد پر دیکھیں تو بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے ہم اصول کی بحث میں دیکھ چکے ہیں. یعنی ایک الجھن کو حل کیا جاتا ہے اس سے دوسری الجھن پیدا ہو جاتی ہے, دوسری کو حل کیا جاتا ہے اس سے تیسری پیدا ہو جاتی ہے, لیکن جیسے ہی اس کو آپ قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو بالکل ایک دوسری دنیا سامنے آ جائے, معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے. تو یہ جن واقعات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, رجم کے واقعات پر ہم بڑی مفصل بحث کر چکے ہیں. میری کتاب برہان میں وہ سب مضامین شامل ہیں جن میں جب ہمارے موقف پر اعتراضات ہوئے, مختلف اہل علم نے بحث کی, تو ان مباحث میں ہم نے اپنے نقطہ نظر کو واضح کیا. اس میں روایات بھی زیر بحث آئی ہیں, اصول فقہ کی چیزیں بھی زیر بحث آئی ہیں, اطلاق کے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں. غرض ہر پہلو سے اس میں تفصیلی بحث ہو گئی ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محض قرآن کی روشنی میں روایات کو رکھنے کے نتیجے میں بات کیسے واضح ہوتی ہے, اور اگر آپ اس روشنی میں اس کو نہیں رکھتے, اور بالخصوص واقعات کے معاملے میں, تو بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. میں نے عدالت پہ بھی اس پر بڑی تفصیلی بحث کی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے, یعنی ایک جج مسجد میں بیٹھے ہوئے مقدمے کی سماعت کر رہا ہے, اور وہ ایک آدمی کو موت جیسی سزا سناتا ہے. مقدمہ کیا تھا, واقعات کیا تھے, کن چیزوں پر جرا کی گئی, کس اصول پر سزا دی گئی. ایک آدمی وہاں پر کھڑا ایسے ہی جیسے کہ مجمع میں تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کھڑا ہے وہاں پہ, اور وہ بعد میں جا کے اس واقعے کو بیان کر دیتا ہے, اور ہمارے یہاں لوگ اس سے قانون اخذ کرنا شروع کر دیتے. یعنی ایک وانڈرر نا, چلتا ہوا آدمی, وہ بیان کر رہا ہے. نہ اس کے سامنے وہ سوالات ہیں جو ایک قاضی کے سامنے ہونے چاہیے, نہ اس کے سامنے وہ مسائل ہیں, نہ اس پس منظر کو وہ سمجھتا ہے. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. ایک میں سادہ مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو شتم رسول کا مسئلہ ہے جس کے اوپر قانون بن گیا, اس قانون کے کچھ مسائل اور فضائل زیر بحث رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ اس سارے معاملے کا مطالعہ کریں, اس پر سب سے بڑی کتاب ابن تیمیہ کی ہے, سارب المسلول علی شاتم الرسول. یعنی بنیاد کس چیز پر ہے؟ فقہا میں سے بعض لوگوں نے تو چلیے ایک دوسری چیز پہ بنیاد رکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جانتے بوجھتے گستاخی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام چھوڑ رہا ہے, یہ ارتداد ہے, اور ارتداد کی سزا چونکہ قتل ہے تو یہ سزا اس کو دے دی جائے گی. چلیے ایک بات ہوئی کم سے کم, لیکن جو لوگ اس اصول سے اس کو عکس نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شتم رسول کی سزا بجائے خود شریعت میں قتل ہے, وہ آپ ذرا دیکھیں واقعات کیا بیان کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے اور اس کو پیش کر دیتے ہیں, قرآن مجید میں کوئی آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا اس کو پیش کر دیتے ہیں, وہ واقعات بیان کرتے ہیں. اور وہ واقعات کس طرح کے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے آپ کے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا, وہ ایک یہودی تھا, اس کے مقدمے کا حضور نے فیصلہ کیا, وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور اس نے دوبارہ اپنا مقدمہ پیش کر دیا. حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ اندر گئے اور بجائے اس کی بات سننے گردن مار دی اس کی. یعنی یہ واقعہ ہے نا, اس کے اوپر دسیوں سوالات پیدا ہوتے ہیں. یعنی معاملے کی نوعیت آسان نہیں ہے. کیا اس طرح لوگوں کو لائسنس دے دیا جائے گا کہ وہ اپنے طور پر جس کو چاہیں قتل کر ڈالیں, جس کی چاہیں گردن مار دیں؟ مقدمہ زیر بحث نہیں آیا, معاملہ سنا نہیں گیا, اگر کوئی قانون تھا بھی تو. اسی طرح کے واقعات ہیں جن واقعات سے ایک پورا کا پورا قانون ہم نے اخذ کیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں صراحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہوا. اور دیکھیے بات کیا ہے کہ موت کی سزا دینی. میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ قرآن مجید میں وہ بات بیان ہوئی ہے جس کی روح سے اس طرح کے واقعات کو ماننا ہی ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ موت کی سزا یا کسی آدمی کے قتل کا معاملہ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے, اس کو اصول کے طور پر بیان کیا. یہ ایک الگ بحث ہے, کیونکہ یہ سب میرا موضوع نہیں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ واقعات میں ہی ہو جاتا ہے. تو رجم کے واقعات میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے, اور پھر ان واقعات سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کو پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا آپ برہان میں دیکھیں گے دو واقعات جو زیر بحث آئے ہیں, انہی میں آپ دیکھ لیجئے کیا شکل ہے. یعنی بیان یہ کیا جاتا ہے, روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بیوی کو بدکاری کے جرم میں سزا دی, اور پہلے اس کو انہوں نے 100 کوڑے مارے, پھر اس کے بعد اس کو رجم کر دیا, اور یہ کہا کہ میں نے قرآن کی روشنی میں کوڑے مارے ہیں اور سنت کی روح سے رجم کر دیا. اچھا, دوسری طرف پورا کا پورا ایک روایات کا ذخیرہ ہے جو رجم کے واقعات بیان کر رہا ہے, جس میں بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو بھی جسے رجم کی سزا دی گئی, کیوں دی گئی یہ ایک الگ بحث, جس کو رجم کی سزا دی گئی اس کو کوڑے نہیں مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھیوں میں سے, یعنی ان کو یہ تو معلوم تھا کہ رجم کی سزا دی جا سکتی ہے, یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے کوڑے مارے جائیں گے یا نہیں مارے جائیں گے. اچھا, اگر وہ یہ ٹھیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روایات کا کیا کیا جائے جو پیچھے ہیں, اور اگر وہ روایات درست ہیں تو حضرت علی کے اس عمل کی کیا توجہ کی جائے. یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں. اچھا, اس سے زیادہ جو دلچسپ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 100 کوڑے مارے اور اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے, پھر اس کو رجم کرا دیا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے سوچیں کہ اس سے ایک معاذ اللہ یعنی حضور کے معاملے میں سوچ نہیں سکتا کوئی آدمی کہ ایک جج کی کیا تصویر سامنے آتی ہے. لوگوں کی شادی کی تحقیق بھی کوئی ایسی چیز ہوا کرتی ہے کہ اس میں مشکل پیش آ جائے. اچھا, اگر بنیاد یہی ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اور جج نے یہ پوچھا ہی نہیں, اس کی تحقیق نہیں کی. میں نے اس پر جب بحث کی ہے اس روایت کے اوپر, تو میں سے سوال کیا تھا کہ وہ تو خیر ہوئی کہ پہلے 100 کوڑے مارے, اگر شادی شدہ سمجھ کے رجم کر دیا جاتا اگلے دن پتا چلتا کہ نہیں ہے, یعنی اگر صورتحال الٹ ہو جاتی پھر کیا کیا جاتا. یعنی یہاں تو چلیے خیر ہو گئی نا کہ غیر شادی شدہ سمجھ کے اس کو 100 کوڑے مار دیے, اگلے دن یہ پتا چلا, اگر ترتیب الٹ جاتی, معاملہ اگر تحقیق کا نہیں تھا سمجھ نہیں تھا, تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک آدمی کو دیکھوں اور میں کہوں کہ منظور صاحب شادی شدہ ہی ہوں گے. اگر سمجھنے کا معاملہ ہے, قانون ایسے نہیں کام کرتا, یہ کسی جج کا طریقہ نہیں ہوتا کام, میں ایسے سزائیں دی جاتی ہیں. اب اس کو آپ روایت کے زور پر منوانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا ہے, تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ان چیزوں کو اس طرح دیکھا جاتا ہے تو بالکل دوسری تصویر سامنے جاتی. کعب بن اشرف کے قتل کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے, قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. اس معاملے کی ایک مخصوص نوعیت ہے, یہ قانون اتمام حجت پر مبنی ہے, یہ قتل کوئی عام قتل نہیں ہے. یہ ساری بات سورہ توبہ سے اور قرآن مجید کے دوسرے اشارات سے واضح ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی روایات پر جب باب باندھا جائے تو یہ لکھا جائے کہ ان لوگوں کے واقعات جن کو خدا نے قتل کیا. اب خدا کے قتل کرنے کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا اس کی روشنی میں دیکھیے تو بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جیسے واقعہ بیان ہوا ہے اس میں تو اخلاقی لحاظ سے بہت سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. یعنی اس کو کسی طرح بھی قابل قبول قرار دینا, عذاب قبر کا معاملہ بھی یہی. یعنی عذاب قبر کا معاملہ جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے, میں نے اس پہ بحث کی ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب عذاب قبر کی روایات مشکات میں آئی ہیں تو میں نے تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن کی روشنی میں معاملے کی نوعیت کیا ہے, اور اگر وہ روشنی نہ ہو تو پھر اس میں بھی مسائل کی ایک پوری دنیا ہے جو اس سے پیدا ہو جاتی ہے. شفاعت کی روایتوں کا معاملہ بھی یہی ہے. عمر پہ نقاتل الناس اور من بدل دینہ فقتلو جیسے احکام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے. یعنی یہ بحث اشارات ہیں, اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا, نہ اس کی ضرورت ہے. یہ چیز ظاہر ہے دین جب زیر بحث آئے گا تو آ جائے گی ساری کی ساری, یہ سب کچھ ہی زیر بحث آنا ہے پورے دین. یہ دو بڑی مشہور روایتیں ہیں, امرتو ان قاتل الناس, یہ روایت جو ہے اس میں بیان کیا گیا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں. تو ظاہر تو الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جنگ کا حکم لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی حد تک ہے. یعنی ہم تلوار پکڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئی آپ مانیں دین کو. لیکن اسی روایت کو آپ قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھیے تو بالکل دوسری صورت سامنے آ جاتی ہے. اس پر بھی میں چونکہ بڑی تفصیلی گفتگو اپنی کتابوں میں کر چکا ہوں, یہ روایت بہت زیر بحث آئی ہے, جگہ جگہ میں نے اس کو آگے بھی کوٹ کیا اور آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ کیسے زیر بحث آتی ہے. من بدل دینا فقتلو, جس نے دین تبدیل کیا اسے قتل کر دو. تو ارتداد کی جو بحث میری کتاب برہان میں ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ اس روایت میں کیسے تعمیم تخصیص کے مسئلے نے ایک دنیا دوسری تبدیل کر دی ہے. اس کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھیے تو بالکل ٹھیک, یعنی اس کا ایک محل ہے, ایک موقع ہے. لیکن اسی چیز کو آپ جب عام اصول قرار دے دیتے ہیں تو نہ سمجھنا ممکن رہتا ہے نہ سمجھانا ممکن رہتا ہے. تو یہ چونکہ بحثیں بہت تفصیلی ہو چکی ہیں اور میری کتابوں میں اس میں بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں, اس وجہ سے میں یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں. جیسے احکام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے, امرت ان اقاتل الناس اور من بدل دینہ فقتلو جیسے احکام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے کہ انہیں قرآن میں ان کی اصل سے متعلق کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. قرآن مجید میں اور یہ ان میں سے بہت سے احکام وہ ہیں, اس پر شہزاد صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا مضمون انگریزی زبان میں لکھ دیا ہوا ہے, بڑا تفصیلی مضمون ہے قانون اتمام حجت پر. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تو شریعت کا ضابطہ ہے اور ایک اس کا اپنا قانون اتمام حجت ہے جس کے تحت وہ سزا دیتا ہے, جزا دیتا ہے, اور یہ رسولوں کے زمانے میں جاری رہا ہے. اس قانون کو سامنے رکھ کر روایتوں کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے متعلق ہے, لیکن ان کو اس باب سے نکال کے جب شریعت کے قانون کے تحت کر دیا گیا تو صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. وہاں وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں بڑی تفصیلی بحث آپ لوگ چاہیں پڑھنا تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. بڑی تفصیل سے انہوں نے تمام اس طرح کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. حدیث کے فہم میں اس اصول کو ملحوظ رکھا جائے تو اس کی بیشتر الجھنیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں. چنانچہ میں اس کی بنیاد پر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ بہت سی روایتیں جن کو لوگ نہیں مان رہے تھے, یعنی ایک دو نہیں دسیوں روایتیں جن کو اہل حدیث بھی نہیں مان رہے تھے جیسے کہ وہ ہیں, وہ روایتیں جن کو فقہا بھی نہیں مان رہے تھے, جن روایات کی ایسی توجیحات کی گئی تھیں کہ وہ ان کے الفاظ کسی طرح قبول ہی نہیں کرتے تھے, یا ان کو ناسخ اور منسوخ کے اصول پر ختم کر دیا گیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ پہلے حکم تھا بعد میں. جب ان کو اس اصول کی روشنی میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10-15 سال میں جو کام کیا ہے تو ان ساری روایتوں کا صحیح محل سمجھ میں آ جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں, ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہم نے انکار کیا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سی وہ چیزیں کہ جن کا انکار ہو چکا تھا وہ بالکل ٹھیک جگہ پہ آ گئی. آپ دیکھیں گے اس کو آگے دین زیر بحث آئے گا کہ وہ کیسے ٹھیک جگہ کے اوپر آنے کے بعد بالکل واضح ہو جاتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے جگہ, یہاں یہ روایت اس جگہ پر اس مقام پر ایسے مسئلے کو واضح کرتی ہے. تو یہ بہت سی مثالیں اس کی آگے آ جائیں گی. موقع و محل, تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے قرآن کی روشنی کے بعد, تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے موقع و محل کو سمجھ کر اس کا مدعا متعین کیا جائے. قرآن مجید میں موقع اور محل دونوں اس کے سیاق و سباق اور سورہ کے نظم سے واضح ہوتے ہیں. روایت میں راوی الفاظ بیان کر دیتا ہے, واقعہ بیان کر دیتا ہے, بعض اوقات پس منظر بیان نہیں کرتا, موقع بیان نہیں کرتا, بات کس محل میں کہی گئی اس کو بیان نہیں کرتا. اس لیے یہاں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بات کس موقع کی ہے اس کو سمجھا جائے. یعنی لفظ تو ایک ہی ہوگا, ابھی میں پچھلے دنوں کام میں نے مکمل کیا ہے حجاب کے احکام پر معاشرت کے قانون میں, تو مثلا ایک مثال دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نہینا عن اتباع الجنائز, عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو جنازوں کے ساتھ چلنے سے روک دیا گیا تھا. میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے عورت کا مقام جو کتاب لکھی ہے اس میں اس روایت کو اختلاط مرد و زن کے موقع پر رکھا ہے, یعنی اس لیے روک دیا گیا کہ اس سے عورتوں اور مردوں میں اختلاط پیدا ہوتا ہے. اب یہ موقع ہے نا, انہوں نے بیان کر دیا, روایت وہاں چلی گئی اور انہوں نے اختلاط مرد و زن کے جو اصول قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں اس کو رکھ دیا. اس میں میں اس وقت لمبی بحث نہیں کرتا, کہ جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں اور جو بعض دوسری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ موقع مال کے فرق سے کیا ہوتا ہے. مطلب میں اس کو بالکل دوسری جگہ پہ دیکھتا ہوں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ فضا بہت کرتی تھی. عام طور پر ان کے اوپر موت کا اثر بھی غیر معمولی ہوتا ہے. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازہ اٹھتا ہے سب سے زیادہ عورتوں کے بین کی آواز آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی چیزوں سے عورتوں کو روکا, یہاں تک کہ قبرستان میں جانے سے بھی روک دیا تھا. شروع میں وہ بال پھیلا لیتی تھی, ماتم کرتی تھی. یہ عربوں کی روایت تھی, عربوں کی شاعری میں, ادب میں, تاریخ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ عورتیں کیسے کیسے نوحہ کرتی تھیں, سال سال بھر ماتم کرتی رہتی تھیں. ظاہر ہے کہ اس طرح کی معاشرتی چیزیں آسانی سے ختم نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں تو لے کے جا رہے ہیں نا میت, گھر سے نکالنی چار پائی مشکل ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھی, تو حضور نے عورتوں سے کہا کہ آپ جنازے کے ساتھ نہ چلا کریں, کیونکہ کوئی معلوم نہیں کہ جذبات کی کیا کیفیت ہو جائے, بیٹا ہے, بھائی ہے, اس طرح کی چیز ہے. میں اس وقت یہ نہیں گفتگو کر رہا کہ میری رائے ٹھیک ہے یا ان کی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موقع مال سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ حکم اختلاط مرد و زن کے باب کا ہوگا اور میرے نزدیک دوسرے باب کا ہوگا. اچھا, الفاظ میں تو کوئی بات نہیں نا, الفاظ تو اتنے ہیں کہ نہینا ان اتباع الجنائز. تو موقع محل سے آپ دیکھیے کتنا فرق واقع ہو جاتا ہے. یہ ایک سادہ سی مثال میں نے دی. تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے موقع محل کو سمجھ کر اس کا مدعا متعین کیا جائے. بات کس وقت کی گئی, کس سلسلے میں کی گئی اور کن لوگوں سے کی گئی, یہ سب چیزیں اگر ملحوظ نہ رکھی جائیں تو نہایت واضح باتیں بھی بسا اوقات لا ینحل معمہ بن جاتی ہیں. فہم حدیث میں اس اصول کی اہمیت غیر معمولی ہے. یعنی یہ غیر معمولی کے الفاظ محض مبالغہ نہیں ہے. اس اصول کو سامنے رکھ کر آپ جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل ایک دوسری دنیا سامنے آ جاتی ہے. اگر اس کے موقع و محل کا لحاظ نہ رکھا جائے تو باتیں اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, یہ نہینا الاتباع الجنائز کی میں نے آپ کو مثال دی, تو اس کو اس جگہ رکھیں تو بالکل ایک دوسری تصویر سامنے آتی ہے, اور دوسری جگہ رکھ دیں ایک اور تصویر سامنے آ جاتی ہے. الائمت بن قریش مشہور روایت ہے. یہ میں نے اس لیے اس کی مثال دی کہ دور جدید میں بھی یہ بہت زیر بحث آ گئی. یعنی ایک روایت ہے کہ ائمہ یعنی مسلمانوں کے حکمران قریش میں سے ہوں گے. یہ امام ابو حنیفہ والے ائمہ نہیں ہے. یہ لفظ اس پانی میں بہت بعد میں استعمال ہونے لگا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ استعمال ہوتا تھا سیاسی حکمرانوں کے لیے. الائمت بن قریش یہ ایک تعبیر ہے اس کی. بعض دوسری روایتوں میں اور طریقے سے بھی یہ ساری بات آئی. اب ہمارے ہاں اس کی بنیاد پر جو سیاست کا قانون ہے اس میں یہ دفع فت کر دی گئی, اور لوگ اس پر اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان اپنے خلیفہ یا اپنے حکمران کا انتخاب کریں گے تو اس کو قریشی ہونا چاہیے. یعنی یہ محض کوئی حدیث کا مسئلہ نہیں رہا, اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ہاں ایک اجماعی مسئلہ بن گیا. کم و بیش لوگوں کا اتفاق عمومی اس پر ہو گیا. آپ کوئی کتاب اٹھا لیں, حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ نے بھی بہت تفصیلی بحث کس کس کے اوپر, یہ تو دیکھا جائے گا نا, کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ قریش میں سے ہونا چاہیے. تو اب اگر پاکستان میں آپ اپنے سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں تو پہلے تو نہیں معین قریشی کو ڈھونڈا جائے گا نا, اس کے بعد انتخاب کے باقی مواقع بعد میں آئیں گے. یہی وہ روایت ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ہاں ہندوستان کی تاریخ کا وہ بہت بڑا مارکا ہوا ہے جس نے ہندوستان کی سیاست کا رخ بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا. جب ترکوں کی خلافت کے الغاء کا معاملہ شروع ہو گیا, اسے ختم کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا, تو اس موقع پر مستشرقین تو پڑھ رہے تھے نا ہمارے حدیث کے ذخیرے کو بھی ان سب کو, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ مسلمان یہاں پر محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک چلا رہے ہیں خلافت کے لیے, ان کے ہاں تو ویسے ہی مسلمہ اصول ہے کہ خلافت قریش کے پاس ہونی چاہیے, تو عثمانی تو قریشی نہیں ہے. اس وجہ سے جس خلافت کے لیے یہ اتنے بیتاب ہیں اس خلافت کی تو کوئی دینی بنیاد ہی نہیں, ویسے ہی اس کو ختم ہو جانا چاہیے, کسی قریشی کو ڈھونڈنا چاہیے اس مقصد کے لیے. تو اس زمانے میں پھر مولانا ابو الکلام آزاد میں جب تحریک کی خلافت چل رہی تھی تو اس روایت کے اوپر وہ مشہور تحریر لکھی ہے جو اب آپ دیکھتے ہیں ایک پورے پیمفلٹ کی شکل میں چھپی ہوئی مل جاتی ہے, یعنی خلافت اور جزیرہ نما عرب, اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں کوئی حکم نہیں ہے, یہ ایک اطلاع خبر تھی. یعنی حضور نے جیسے اپنے بعد مست مستقبل کے بارے میں بعض پیشین گوئیاں کی ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ اس میں یہ بھی تھی کہ میرے بعد جو حکمران ہے وہ قریش میں سے ہوں گے, تو بڑی دیر تک قریش حکمران رہے, تو یہ ایک خبر تھی انہوں نے یہ کہا. اچھا اس کے بعد مولانا سید ابو العلیٰ صاحب مودودی نے بھی اس کو موضوع بنایا, اور وہ اس وقت موضوع بنی جب انہوں نے دین میں حکمت عملی کا اصول وضع کیا. یعنی یہ بحث شروع ہو گئی نا, بحث تو اصل میں ہمیشہ عملی معاملات سے ہوتی ہے. یعنی وہ جیل میں تھے, ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جنا کا صدارتی امیدوار کی حیثیت سے اپوزیشن نے انتخاب کر لیا. اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جماعت اسلامی تو اپنے لٹریچر میں جگہ جگہ یہ لکھ چکی تھی, اور وہ بھی لکھ چکے تھے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ایک مسلمہ مسئلہ تھا, اور اس پر مولانا مودودی نے بہت لکھا تھا, دوسرے لوگوں نے بھی لکھا تھا. تو بہت غور کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس میں ایک حل نکالا. وہ حل انہوں نے یہ نکالا کہ دین میں ایک حکمت عملی کا اصول ہے, اور اس میں دین کی ساری حرمتیں ابدی نہیں ہوتی. بعض حرمتیں تو ایسی ہیں جو کسی حال میں بھی ختم نہیں کی جا سکتی, لیکن ایسی حرمتیں جو ابدی نہیں ہوتی ان میں یہ حق ہوتا ہے ایک دین پر عمل کرنے والے کو کہ وہ حکمت عملی کے اصول پر کسی چیز کو وقتی طور پر مباح کرتا ہے. اور جو آدمی اقامت دین کی دعوت لے کے اٹھا ہو اور دنیا میں اسلام کا غلبہ قائم کرنا چاہتا ہو, بدرجہ یا تم اس کو یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو دین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کا اطلاق اس طریقے سے کر دیں. یہ انہوں نے اصول بیان کیا, جس پر اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں پڑھنے کا ذوق ہے تو یاد ہوگا کہ مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک میثاق کا اداریہ لکھا تھا کہ اب تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ دین کی ساری حرمتوں پر ابدی اور غیر ابدی کے لیبل لگا دیے جائیں, تاکہ یہ معلوم رہے لوگ خامخائی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے. بہت مزاحیہ اداریہ ہے انہوں نے لکھا, شروع میں بحث یہیں شروع ہوئی تھی. اس کے بعد خیر اس میں بہت لوگ شامل ہو گئے, پھر وہ الفرقان شامل ہوا, پھر مولانا اصلاحی نے وہ مشہور بحث کیا جب ان کے مقالات میں ہے. اس میں دو بہت بڑی دلیلیں جو مولانا مودودی نے دی تھی, ان میں سے ایک غیبت کا معاملہ تھا کہ غیبت ایک حرام چیز ہے, لیکن دین کی مصلحت کے تحت محدثین نے اس کو حلال کیا, حکمت عملی کی مثال دی تھی انہوں نے. اور دوسری مثال یہ تھی علی امت من قریش, کہ دیکھیے اسلام کا اصول جو ہے وہ تو یہ ہے کہ صرف تقوی کی بنیاد پر آدمی کو فضیلت حاصل ہوتی ہے, اور اس میں کسی خاندان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے, کوئی برہمنیت نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو توڑا حکمت عملی کے تقاضوں کے تحت. تو یہ بحث ہوئی اس موقع کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو گفتگو ہے کہ انہوں نے خبر قرار دیا تھا, یہ جب ساری روایات سامنے رکھی جائیں تو دسیوں روایات کے اندر تو یہی مضمون جو ہے وہ حکم کے انداز میں بیان ہوا ہے کہ یہ کرو, یہ کرنا لازم ہے, اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنے لیے مسائل پیدا کر لو گے. تو وہ ساری روایات اپنے سامنے رکھ کے پھر تفہیمات میں وہ مضمون ہے جس میں انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد پر تنقید کرتے ہوئے نوٹ لکھا کہ مولانا کا مقام اور مرتبہ اتنا تھا کہ اس وقت میں بھی اس کا قائل ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ میں نے خود تحقیق نہیں کی تھی, لیکن جب خود تحقیق کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ امر ہے. یعنی وہ کہہ رہے تھے خبر ہے, انہوں نے کہا یہ امر ہے. تو مولانا اصلاحی نے بحث کی تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ امر ہے نہ خبر ہے, یہ ایک قضیے کا فیصلہ ہے. اب دیکھیں یہ موقع محل ہے, یعنی موقع کیا ہے. اس پر مولانا مودودی کی بدقسمتی انہوں نے کہیں یہ جملہ لکھ دیا کہ فرق کیا پڑتا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ وہ لوگ جن کا اخباری مزاج ہے اور جو پڑھے کم لکھے زیادہ ہوتے ہیں, ان کو بعض اوقات یہ سمجھانے میں بہت دقت پیش آتی ہے کہ امر میں اور خبر میں اور قضیے میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں ذرا آپ سمجھاتا ہوں کیا فرق ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے سمجھایا ہے کیا فرق ہوتا ہے. تو قضیے کا فیصلہ آپ دیکھیے نا, انہوں نے کہا کہ بھائی امر ہے تو قیامت تک خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, اگر خبر ہے تو قیامت تک اس کے خلاف واقعہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر قضیے کا فیصلہ ہے تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا. پھر تو معاملہ یہ ہے کہ فریقین کے درمیان قضیہ ہوگا, دونوں فریقوں کو دیکھا جائے گا معاملے کی نوعیت کیا ہے, اس میں حضور نے کیا فیصلہ فرمایا. تو انہوں نے یہ محل بتایا اس کا کہ اصل میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اقتدار کا معاملہ ہے اس میں سادہ اصول پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ اکثریت مسلمانوں کی قریش کے ساتھ ہے, تو جس طرح آج کل پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کا قبائلی نظام تھا اس میں اس اصول کا اطلاق کیا گیا. یہ بڑی نفیس بحث ہے اگر آپ اس کو پڑھیں, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں موقع محل کی تبدیلی سے کیا فرق واقع ہو جاتا ہے. اس میں انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے, مولانا مودودی نے ظاہر اس کا جواب دیا ہے, پھر انہوں نے اس سے مزید گفتگو کی ہے. تو یہ میں نے اس لیے اس کی مثال دی آپ کو کہ اگر یہ قضیے کا فیصلہ ہے تو دین کے معاملے سے نکل گئی نا ایک تاریخ کا واقعہ. یعنی میرے سامنے مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ بھائی پاکستان کی حکومت جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو منتقل ہونی چاہیے, تو اگر یہ بات ایک مسلم لیگ کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے کہ بھائی ووٹ ان کو زیادہ پڑ گئے ہیں, لوگ ان کے زیادہ پیچھے ہیں, تو یہ قضیے کا فیصلہ ہے, یعنی اس میں فریقین ہیں, ان کے درمیان ایک بات کہی جا رہی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی میں رہنی چاہیے مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے, یہ تو نوعیت بہت تبدیل ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ایک قضیے کا فیصلہ ہے. تو ایک چیز کو آپ نے امر قرار دے دیا, صورتحال اور ہو گئی. موقع بتایا نا آپ نے, آپ نے اس کو خبر قرار دے دیا, معاملے کی نوعیت اور ہو گئی. آپ نے اس کو قضیے کا فیصلہ کہا, پھر انہوں نے اس کے قرائن بتایا کہ دیکھیے قضیہ یہ تھا, اس کا پس منظر یہ ہے, یہ صورتحال تھی, سقیفہ بنی سائدہ میں یہ بحث ہوئی ہے, انصار اس طریقے سے اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا قبل از وقت احساس کر کے یہ بحث کی. میں نے بھی یہ ساری بحث آگے قانون سیاست میں کر دی ہے, تو اس وجہ سے اس کو وہاں تفصیل سے دیکھ لیں گے. یہاں صرف اشارہ مقصود تک کیا فرق واقع ہوتا ہے. اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے ہمارے علماء اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں کے حکمران صرف قریش میں سے ہوں گے. درحالے کہ یہ بات مان لی جائے تو اسلام اور برہمنیت میں کم سے کم سیاسی نظام کی حد تک کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. اس مغالطے کی وجہ محض یہ ہوئی کہ ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے کہی گئی, یہ موقع محل ہے نا بات کا, اسے دین کا مستقل حکم سمجھ لیا گیا. حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی روایتیں بہت ہیں, یہ بھی آپ حدیث جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی روایتیں ٹھیک جگہ پہ رکھ دیجیے, بات بالکل واضح ہے. حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی روایتیں بہت ہیں اور ان کے موضوعات بھی نہایت اہم ہیں, ان کا منشا سمجھنے میں اس اصول کی رعایت ناگزیر ہے. احادیث باب پر نظر. چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدعا متعین کرتے وقت اس باب کی تمام روایات پیش نظر رہنی چاہیے. یعنی آپ نے ایک روایت وضو کے بارے میں پکڑی, اس سے پورا کا پورا مضمون نکال لیا, اس کے بارے میں بہت سی روایتیں موجود ہیں, تو ساری روایات سامنے رکھیے. یعنی بعض اوقات تو یہاں تک ہو جاتا ہے, جیسے ہم نے داڑھی پر بحث کی, کہ ایک آدمی ایک ٹکڑا روایت کر دی ہے, آپ ساری روایتیں نکالیں تو اس کا پس منظر بالکل اور معلوم ہوتا ہے, گفتگو کس محل میں ہو رہی ہے, کس موقع پر ہو رہی ہے, یہ پتہ چلتا ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری روایات سے اصل میں کیا مدعا مقصود ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حدیث پر, کیونکہ وہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جو اپنے نظم اور سیاق و سباق میں ہو. میری بات سنی, یہاں پہ 10-15 لوگ موجود تھے, انہوں نے بیان کر دی, ایک نے ایک طرح سے بیان کر دی, آپ سب کو جمع کریں گے تو ایک تصویر سامنے آئے گی آپ کی. یہ مطلب ہے احادیث باب پر نظر, یعنی اس باب کی, اس موضوع کی, اس مضمون کی تمام روایات کو جمع کرنا چاہیے جو ہمارے پاس میسر ہیں, اس سے فہم کا دروازہ کھلتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدعا متعین کرتے وقت اس باب کی تمام روایات پیش نظر رکھی جائیں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حدیث کا ایک مفہوم سمجھتا ہے, لیکن اسی باب کی تمام روایتوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مفہوم بالکل دوسری صورت میں نمایاں ہو جاتا ہے. یعنی آپ جیسے جیسے روایات کو جمع کرتے جاتے ہیں تو بات بالکل اور سامنے آتی چلی جاتی ہے. اس کی مثال, ایک مثال تصویر سے متعلق روایتیں ہیں. ان میں سے بعض کو دیکھیے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر ممنوع قرار دی گئی. یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک روایت دیکھی, لعن اللہ المصور, اللہ تعالیٰ نے تصویریں بنانے والوں پر لعنت کی ہے, حدیث ہے نا, آپ نے دیکھی اور اس کے بعد لعنت بھیج دی ہر طرح کی تصویروں پر. لیکن اگر آپ ان سب کو جمع کریں, اور اس میں بڑا نفیس مضمون ہے, ہمارے المورد کے استاد ہیں محمد رفیع صاحب, کئی اقساط میں اشتہارات میں چھپا ہوا ہے, اس میں تصویر کی تمام روایات کو جمع کر کے یہ بتایا کہ دیکھیے اصل صورتحال کیا ہے, تو اس کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا. ان میں سے بعض کو دیکھیے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر ممنوع قرار دی گئی ہیں, لیکن تمام روایتیں جمع کیجئے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ممانعت کا حکم صرف ان تصویروں کے بارے میں ہے جو پرستش کے لیے بنائی گئی. یعنی خود روایتوں سے واضح ہو جاتی, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تعویل توجیہ کرنی پڑتی, ساری روایتیں جمع کریں تو بالکل تصویر دوسری سامنے آتی ہے. اچھا, آپ کے پاس وہ مضمون چونکہ بہت تفصیلی ہے, ویسے تو ہم اس کو الگ سے چھاپ رہے ہیں, اس کو پڑھنے کا موقع نہ ہو تو مولانا مودودی صاحب جو ہر طرح کی تصویروں کی حرمت کے قائل ہیں, انہوں نے سورہ سبا میں وہ حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی, بس ایک نظر ان کو دیکھ, یعنی ایک جگہ جمع کر دی. آپ ان روایتوں کو بغیر کسی بحث کے, وہ اس سے بالکل دوسری بات ثابت کر رہے ہیں, ان کی بات پڑھنے سے پہلے صرف روایتوں کو پڑھ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری روایتیں جب ایک جگہ آتی ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اصل, تو یہ معلوم ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس سے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے, یعنی تصویروں کی حرمت ایک مطلق حرمت کی حیثیت اختیار کر گئی, اور ظاہر ہے کہ جب ایک بات غلط سمجھی جائے گی تو ایک زمانے میں چل جائے گی, اس کے بعد نہیں چلے گی. میں نے ایک مرتبہ ہمارے ممدو اور مخدوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے بیعت پر, ان کی میری چونکہ بہت بحث رہی ایک زمانے میں ان سے, تو میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی یہ بات غلط تو اب بھی ہے، 200 سال پہلے آپ کہتے تب بھی غلط ہی تھی، لیکن 200 سال پہلے کہتے چل جاتی، اب نہیں چل سکتی، اب چل نہیں سکتی. یعنی وہ کہہ دیتے نا آپ. بعض اوقات معاشرت میں، تہذیب میں، تمدن میں بعض ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ وہاں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، چل جائے گی لیکن اب نہیں چل سکتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ دیکھیں گے بریک تھرو ہو جائے گا. میں نے کہا چلیے دیکھتے ہیں، جیتے رہے تو معلوم ہو جائے گا کتنا بریک تھرو ہوتا ہے. تو حدیث کے ذخیرے سے اس طرح کی بیسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. لہذا یہ ضروری ہے کہ کسی حدیث کے مفہوم میں تردد ہو تو حدیث باب کو جمع کیے بغیر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہ قائم کی جائے، یعنی یہ ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے فقہ میں، آپ یہ دیکھیں گے محدثین کے ہاں، صرف اس اصول کا ٹھیک اطلاق نہ کرنے کے نتیجے میں بات ایسی بگڑی ہے کہ جس کے بعد اس کے سلجھانے کا کوئی راستہ ہی سامنے نہیں رہا. آپ سب چیزیں سامنے رکھ لیں تو بالکل دوسری تصویر سامنے آتی. عقل و نقل. پانچویں چیز یہ ہے کہ حدیث کے سمجھنے میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ عقل و نقل میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اور یہاں عقل سے مراد بھائی جو مسلمات ہوتے ہیں عقل کے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور بات کہہ رہے ہوں اور وہی جو فطرت اور عقل انہوں نے ہم کو دیے وہ ایک دوسری طرف ہم کو لے جا رہی ہے. اوپر حدیث کے رد و قبول کے اصول بیان کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ دین کی بنیاد ہی علم و عقل کے مسلمات پر قائم ہے، یعنی خود قرآن نے اپنی دعوت کی بنیاد اسی پر قائم کی ہے. لہذا کوئی چیز اگر ان مسلمات سے مختلف نظر آتی ہے تو اس پر بار بار غور کرنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے اب رد کرنا ہے، وہ تو ایک بات کا مرحلہ ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں میں غور کیا جائے، دیکھا جائے. تو اگر آپ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کریں گے غور کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں جس کی کوئی تلفیز ہی نہ ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے، یعنی ایک مجرم کو سزا دینے کے معاملے میں تو کیسے باور کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی عاقل یہ مان سکتا ہے کہ ایک طرف یہ بیان کیا جائے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونا یہ سزا میں فرق کی بنیاد ہے، اور دوسری جانب یہ حادثہ ہو جائے کہ جج، اور جج بھی کون؟ اللہ کا پیغمبر، اور وہ ایک مجرم کو سزا دے اور اگلے دن اس کو معلوم ہو کہ شادی شدہ ہے، تو یہ یعنی کیسے عقل مان لے گی اس بات کو؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے گا. اچھا، یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کے مواقع پر آدمی فوراً حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائے. یعنی اس لیے عرض کیا ہے، وہاں تو یہ نا کہ آپ اس کو رد کر دیں، وہ تو بات کا مرحلہ ہے. یعنی یہ فوراً نہیں کرنا چاہیے، پہلے آپ غور کریں اس پر. آدمی فوراً حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائے یا علم و عقل سے آنکھیں بند کر کے اس کو غلط یا مرجو معنی قبول کر لے، یعنی دونوں ہی رویے غلط ہوں گے. ذرا سا آپ کو ایک بات اکھڑی ہوئی محسوس ہوئی نہیں، اب وہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے، دیکھنا چاہیے. اور بارہا مجھے تجربے سے محسوس ہوا کہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن غور کرنے کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ نہیں، اس کا ایک موقع اور محل ہے اور اب وہ سمجھائی جا سکتی ہے. تو نہ رد کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور نہ دوسرا پہلو یہ جو ہے علم و عقل سے آنکھیں بند کر کے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، مثلا بخاری میں روایت بیان ہو گئی رجم کی روایات میں کہ ایک صحابی جو تھے وہ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بندروں کے درمیان بدکاری کا واقعہ ہو گیا اور بندر ایک بندریا کو رجم کر رہے ہیں. اب یعنی کیا کریں گے آپ؟ سوائے باتم کرنے کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کدھر سے آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر رجم کا اس بات کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں کبھی وہ کتابیں پڑھیں جو ہمارے موقع پر لکھی گئی تھی، تو اس میں یہ روایت بھی زیر بحث آئی. لوگوں نے کہا کہ یہ تو جانوروں کے ہاں بھی مسلمہ اصول ہے جس کی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تجربہ بتاتا ہے کہ روایت کو جب صحیح پہلو سے دیکھا گیا تو بارہا کوئی اختلاف باقی نہیں رہا اور بات ہر لحاظ سے واضح ہو گئی. یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب پورے یقین کے ساتھ مانا جائے کہ عقل و نقل میں کوئی منافات نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس بات پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے تو پھر یا تو آپ بات کی کوئی بھونڈی سی توجہ کریں گے اور قبول کر لیں گے، یا کریں گے ہی نہیں. یعنی اب اس روایت کو بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا نا، ان کو کوئی اس میں تردد محسوس نہیں ہوتا کہ اس واقعے سے بھی استدلال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یا تو یہ کریں گے آپ، اور یا یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے ہی رد کر دیں گے دراں حالے کہ اس میں ایک بڑی حکمت کی بات ہوگی اور وہ بظاہر نظر آ رہا ہوگا، دوسرا آدمی آپ کو بتا دے گا. سلف و خلف میں جن محققین نے اسے ملحوظ رکھا ہے، یعنی ہمارے پرانے بزرگوں میں بھی اور آج کل کے زمانے میں بھی، جن محققین نے اسے ملحوظ رکھا ہے ان کی تحقیقات میں اس کے ثمرات جگہ جگہ دیکھ لیے جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلے اس پر امام شافعی نے اپنی کتاب العم میں اب وہ شامل ہے مختلف الحدیث میں بہت اچھا کام کیا. انہیں ان کی تحقیقات سے اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے لیکن مطابقت دکھائی. بعض اور لوگوں نے بھی کام کیا اس معاملے میں اور ہمارے اپنے زمانے میں بھی بعض ذیل القدر اہل علم نے یہاں بھی اور عالم عرب میں بھی بہت اچھا کام اس میں کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے اس موقع کی بات ہے, اس محل کی بات ہے, اس میں عقلی لحاظ سے یہ بات بظاہر ایسے لگ رہی تھی لیکن اس دوسرے زاویے سے دیکھیے تو بالکل ٹھیک بیٹھ جاتی ہے. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب آدمی یہ یقین کر کے جاتا ہے حدیث کے ذخیرے کی طرف کہ عقل و نقل میں منافات نہیں ہو سکتی, جو بات ابن تیمیہ نے اپنی کتاب العقل و نقل میں کہی تھی بہت ٹھیک بات ہے کہ اگر عقل و نقل میں منافات نظر آ رہی ہو, اختلاف نظر آ رہا ہو, عقل نقل سے مراد یعنی کوئی روایت ہے یا قرآن کی آیت ہے, تو پھر اس کے بعد آپ رک جائیے. یا تو آپ عقلی مقدمہ قائم کرنے میں غلطی کھا گئے ہیں اور یا نقل و روایت میں غلطی ہو گئی. جب آپ رک کر غور کریں گے اس اعتماد کے ساتھ تو دونوں میں سے کوئی ایک بات واضح ہو جائے گی اور تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے. حدیث کے فہم میں اس چیز کو بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی جملے کے ساتھ یہ فہم حدیث کے مبادی بھی ختم ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ اصول و مبادی کی پوری بحث بھی پایا تکمیل کو پہنچ گئی ہے. میں چند منٹ میں صرف اس کے بعد اہم پہلوؤں کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ جو باقی وقت ہے اس میں سوالات کر لیجیے گا. قرآن مجید کے مبادی میں بھی اور سنت میں بھی اور حدیث میں بھی جو چیزیں پڑھی گئی ہیں ان میں اگر بالکل اجزاء میں اتریں, اور ظاہر ہے کہ وہ زیر بحث آئے ہیں اور آپ دوبارہ سنیں گے ان چیزوں کو تو اور زیادہ دقت نظر سے دیکھیں گے کہ ان میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں, تو بہت سے پہلو ہوں گے جو واضح ہوں گے لیکن وہ بڑی بڑی باتیں جو واقعی الجھن کا باعث تھی ان پر ایک نگاہ ضرور ڈال لینی چاہیے. یعنی یہ بحث کہ قرآن مجید ایک تو ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی قراءتیں ہیں اور ان قراءتوں سے بھی استدلال کیا جاتا ہے, اس بحث کے بعد یہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں نے بدلائل بتا دیا ہے کہ یہ ایک بالکل بےمانی چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس زمن کی روایات پر بھی گفتگو کر دی ہے اور اس کو واضح کر دی. قرآن مجید اور حدیث کے مابین تغیر و تبدل کا نسخ کا تعلق قائم کر دیا گیا تھا. اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری بحث تھی جس میں میں نے ان تمام روایات کو لیا اور یہ بتایا آپ کو کہ دیکھیے ان کا صحیح محل یہ ہے, کسی جگہ زبان کے اسلوب کو نہ سمجھنے سے غلطی ہو رہی ہے, کسی جگہ قرآن کا مدعا واضح نہیں ہو رہا, کسی جگہ خود روایت کو نہ سمجھنے سے غلطی ہو رہی ہے, ورنہ یہ کہ ان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے. قرآن مجید ہی کی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور وہ بڑے بڑے واقعات جو یا بعض روایات کے اندر جو مضامین آئے ہیں وہاں زیر بحث ہیں, اس کو ایک بار پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کیا خدمت ہوئی ہے اور کس طریقے سے ایک بڑا باب جو ہمارے یہاں موجود تھا جس کی بنیاد پر اصول قائم ہو رہے تھے وہ نکل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا موضوع کیا ہے, یعنی یہ بحث جو ہے یہ کیسی محکم بشان ہے, اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں, اس سے قرآن کے بارے میں کیا انداز بدلتا ہے, یہ بحث ہو چکی ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے, اس سے اصل میں ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے اور قرآن کو سمجھنے کے بھی نئے اسالیب سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید میں نظم و ترتیب کی بحث, یعنی قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ اقوال کا مجموعہ ہے, یہ نظم کیا ہے اور اس میں خود سورہ کا نظم کیا ہے اور سورہ کے نظم سے آگے بڑھ کر پھر خود قرآن مجید کا اپنا نظم کیا ہے, اس پر جو کچھ ہم نے کام کیا ہے اس کی ایک جھلک اس میں سامنے آ جاتی ہے. اور اس طرح قرآن مجید کے بارے میں جو عمومی رائے ہے کہ یہ تو اصل میں ایسے ہے کہ بڑی بڑی صورتیں اٹھا کے رکھی ہوں, ایک طرف چھوٹی ایک طرف رکھ دیں, یا یہ ہے کہ کسی آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہاں رکھ دو, یا لوگوں نے اپنی توقیف سے رکھ دیں اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا ہے, تو اس کی پوری نفی ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کس محکم جگہ پر کھڑا ہے اور وہ کیسے اس معاملے کو واضح کرتا ہے, اس کو بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ حدیث اور سنت کی بحث فیصل ہو جاتی ہے. یعنی یہ جتنی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں, یہ ظنی ہونے کی بحث میں اتنے مسائل, پھر اس کو یقینی بنانے کی ابن حزم کے انداز کی جدوجہد, پھر اس کی بنیاد پر شبے میں احکام کا فرق کرنے کے مسائل جن کی میں نے آپ کے سامنے توضیحات کی ہیں, یہ ساری بحثیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع پر قرآن قائم, اجماع پر سنت قائم, دین ان دونوں میں محصور ہے. حدیث نہ دین میں کوئی تغیر کرتی ہے نہ کوئی اضافہ کرتی ہے, جب وہ یہ کرتی نہیں ہے تو اب وہ حضور کے علم کا ریکارڈ ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو تو چونکہ اس سے دین کا کوئی حکم الگ سے ثابت کرنا ہے, تو اس لیے ان کی یہ ساری الجھنیں ہیں, اس کو آپ ٹھیک جگہ پہ رکھ دیجئے. ٹھیک جگہ پر جانا, یہ صرف پلیسمنٹ ہے اس کی, اس کی جگہ یہ ہے. یعنی وہ تفہیم و تبیین کرے گی, وہ اسوے کی روایت بیان کرے گی, وہ سیرت و سوانح بیان کرے گی. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دین کے کانٹینٹ میں کسی ایک حکم کا بھی اضافہ کر دے یا اس میں تبدیلی کر دے. اس پلیسمنٹ سے نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اور سنت, یعنی جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کو متعین کر کے پیش کرنے پر جو کچھ بحثیں ہوئی ہیں وہ اسی زمانے میں دیکھ لیجئے, کیونکہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف نقطہ نظر اختیار کیا تھا تو وہ باعث ہوئے, تو اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. بلکہ فقہ کے بے شمار ابواب اور اصول فقہ کے بے شمار ابواب جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں ختم ہو جاتے ہیں, یعنی ان بحثوں کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں, اور یہ بات بھی آخر میں عرض کر دوں کہ اس طریقے سے دین پر غور کرنے کی ابتدا امام فرائی سے ہوئی. دروازہ انہوں نے کھولا تھا, اس کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی نے اس میں بہت سا کام کیا. اصول و مبادی پر ان کی چیزیں بھی موجود ہیں, مبادی تدبر قرآن بھی موجود ہے, مبادی تدبر حدیث بھی موجود ہے, اور پھر جو انہوں نے ہم لوگوں کو آخر میں طالب علمانہ لیکچر دیے تھے وہ بھی اکچھپ ہیں. یعنی مبادی تدبر حدیث بھی وہی لیکچر ہیں, اور قرآن فہمی کے اصول کے نام سے ان کے یہاں جو خود ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی اس میں نمایاں ہو جاتی ہے. میں نے اس بات کو کہاں سے لیا ہے اور پھر کہاں پہنچایا ہے, غلط یا صحیح میں عرض نہیں کر رہا, تو آپ تقابلی مطالعہ کریں گے تو اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ نوعیت اس کی کیا بن گئی ہے. یہ میں نے اس کے معالم کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ان چیزوں کو دوبارہ سنیے, دوبارہ دیکھیے. یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک پوری دنیا علم کی ختم ہوئی ہے اور ایک دوسری دنیا وجود پذیر ہوئی ہے. ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو بعد میں آنے والے لوگ فیصلہ کریں گے, لیکن ایک بالکل دوسرا زاویہ نظر سامنے آ گیا. اور وہ جو بنیادی مسائل تھے ان بنیادی مسائل میں سوچنے کا انداز اس سے مختلف بنتا ہے. اور اس کے بعد میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اصول کی حد تک کوئی بحث باقی نہیں رہتی, یعنی کوئی بحث باقی نہیں رہتی. اصول فقہ کی بہت بحثیں, یعنی بڑی نازک بحثیں جو ہیں, ان کی بھی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی. ٹھیک جگہ پر آپ کھڑے جائیے, یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے, اس کے بعد جہاں تک روایات کا تعلق ہے ہمارے پیغمبر کا علم اس میں دھیان ہوا ہے, وہ علم بے خطا علم تھا. ہم میں سے ہر ایک کی آرزو ہے کہ اس علم کا جتنا حصہ بھی ہم کو مل سکے ہم اس کو پائیں, وہ ہماری متاع ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی بے پرواہی کا رویہ اختیار نہیں کرتے, لیکن اس سے دین میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے, نہ کوئی تغیر ہوتا ہے, نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے. اقول و قولی حاضر واستغفر اللہ لی ولکم. اب آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے, ابھی ہے چند منٹ تو پوچھ لیجئے, اور اس کے بعد اب دین کا صحیح تصور, یہ بحث اب انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. یہ اس کتاب کے بعد اگلا, اس کتاب میں اگلا چیپٹر ہے, تو اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کریں گے.
سر, یہ سنت کے بارے میں جب یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن اجماع کے ساتھ منتقل ہوا ہے, اسی طرح یہ بھی اجماع کے ساتھ منتقل ہوئی ہے, اس میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے گروہ ہیں جو مثلا نماز ایک سنت ہے اس کی مختلف توجیہات کرتے ہیں, کہ ایک ایسا گروہ ہے جو نماز کو کہتا ہے کہ اس ذکر ہی اس کا نام ہے, کہ یہ بس ذکر ہے چلتے پھرتے کرتے رہنا چاہیے, وہ اس کی نفی کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر ہیں, تو پھر اجماع تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا, اس میں
اجماع روایت پر ہوتا ہے, فہم پر نہیں ہوتا. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے ہاں, یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز نہیں پڑھائی تھی, یہ دعویٰ کرے نا. یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی مسلمان جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو, ان کا جس چیز پہ اتفاق ہے اس کو بھی چھوڑو. میں تو اصل میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن میں اس کا مطلب یہ ہے, تو یہ فہم ہے آدمی کا, اس کی بنیاد پر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا. اجماع کا تعلق روایت سے, فہم سے نہیں ہے. کیا کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے, اس طرح کیا ہے لائیے سامنے, اس کو گفتگو کرتے ہیں اس کے ساتھ.
نہیں, یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو تین نمازیں کہتے ہیں کہ نمازیں تین ہیں,
نہیں کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نمازیں پڑھائی, یہ نہیں کہتے.
جی
وہ یہ کہتے ہیں قرآن سے ہم نے سمجھا نمازیں تین ہیں. نہ اجماع چیلنج کیا گیا نہ روایت چیلنج کی گئی ہے, وہاں تو صورت حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی قرآن سے ہم نے یہ سمجھا. یعنی وہ کہتے ہیں قرآن کی بنیاد پر ہم اجماع کو رد کر رہے ہیں, تو یہ تو میں بھی رد کر دوں گا اگر قرآن سے مجھ کو معلوم ہو جائے, کر دوں گا. اس کی وجہ یہ کہ اجماع کسی علم کے منتقل ہونے کا یقینی ذریعہ ہے, لیکن قرآن تو اس پر بھی حکومت کرے گا نا. تو یہ ساری بحث جو ہے یہ بربنائے قرآن کی جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا, یعنی اگر قرآن مجید سے میں یہ ثابت کر دوں کہ کوئی نماز نہیں ہے, کیا کریں گے؟
تو ٹھیک ہے, پھر تو نہیں ہوگی.
یہ ہے, یعنی وہاں اجماع زیر بحث نہیں ہے. کوئی ایسا فرقہ یا گروہ پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک بڑی زبردست ٹریڈیشن ہے جو قائم ہو چکی ہے, وہ تو اصل میں یہ بحث کرتے ہیں کہ جی قرآن سے بات یہ معلوم ہوتی ہے, اور یا اس اصولی کو نہیں مانتے کہ اجماع سے دین منتقل ہوتا ہے, اسی کو نہیں مانتے.
ایک سوال تھا جی, حدیث کے ذخیرے میں بعض ایسی روایات اور نیریٹوز ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر ہم سارے اصول اپلائی بھی کر لیں تو کوئی یقینی ہم جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. بالعموم یہ روایتیں اس آپ کہہ لیجیے جی کہ ٹاپک سے متعلق ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی ہمیں اطلاع دے رہے ہیں جس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ جو روایات ابارشن کے سلسلے میں ہمارے فقہا استعمال کرتے ہیں اس کی تائید میں, اس کی اس بات میں, مثال کے طور پہ یہ بات کہ فرشتہ جو ہے 120 دن کے بعد روح پھونکتا ہے اور اس کے بعد ہی معاملات ہوتے ہیں, اور سائنٹیفکلی ظاہر ہے اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے معاملات میں ہم یعنی کیا کوئی ڈیفینیٹ جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟
بات شروع جو ہے وہ صحیح جگہ سے نہیں کی. یعنی یقینی علم تو حاصل نہیں ہوتا اس میں, ہمیں ظن غالب حاصل ہوتا ہے. ممکنہ یقینی علم بھی نہیں, ظن غالب حاصل ہوتا ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوگی, یعنی قرینہ یہی ہے, قرائن اس کے حق میں, بس اس سے زیادہ کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی. اور جب کوئی چیز علم کے مسلمات کے خلاف ثابت ہو جائے گی, عقل کے مسلمات کے خلاف ثابت ہو جائے تو وہ ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں. اچھا, لیکن علم و عقل کے مسلمات میں کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے اس وقت, تو جو علم ہمارے پاس موجود ہے باقی علوم میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. بھائی طب میں تحقیقات ہوتی ہیں اور ہم ایک مریض کو جس کے مرنے اور جینے کا انحصار ہوتا ہے اس تحقیق کی بنیاد پر دوا دے رہے ہوتے ہیں, ظن غالب ہوتا ہے, دوسری تحقیق سامنے آ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ فوراً یہ دوائیں مارکیٹ سے اٹھا دی جائیں. بھائی اس سے پہلے سب کھا رہے تھے. مجھے یاد ہے ناولجین جب اٹھائی گئی ہے تو اس سے پہلے تو ہم بہت ذوق شوق سے استعمال کرتے تھے. تو یہ تو رہے گا یقینی, تو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ یقین کی جگہ پر آپ کو روایت نہیں کھڑا کر سکتی. اگر یقین کی جگہ پر کھڑا کر دیتی تو پھر تو یہ سارا مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا. اتنا غلط غالب ہوتا ٹھیک, اور چونکہ اس میں دین میں کوئی نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے, ایک اطلاق, ایک اجتہادی مسئلہ, ایک فقہی رائے, وہ آ جاتی ہے زیر بحث. بظاہر قرینے کی آس لگتی ہے, ٹھیک لگتی ہے, کوئی علمی عقلی اعتراض اس کے اوپر نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے؟ عمل کریں گے ہم اس کے اوپر, اس سے مختلف کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی. ہو سکتا ہے روایت سے سمجھ میں آ جائے, ہو سکتا ہے مزید غور و خوض سے قرآن میں سمجھ میں آ جائے, این ممکن ہے کہ کوئی علمی تحقیق مزید ہو اور اس سے کوئی نیا نقطہ سامنے آ جائے. ٹھیک, اچھی بات. جب میں نے اس کو اس جگہ سے ہی ہٹا دیا ہے کہ اس سے دین میں نہ کوئی اضافہ ہونا ہے, نہ کوئی تغیر ہونا ہے, نہ کوئی تبدیلی ہونی ہے, تو وہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ ایک علمی چیز ہے آپ کے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اگر اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں, یعنی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے, وہ سنت کے خلاف نہیں ہے, وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہے, تو ہم اس کو قبول کر رہے ہیں ظن غالب کی بنیاد پر, نہ کہ یقین کی بنیاد پر. تو دنیا اسی پر چل رہی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں.
مجھے اس کو ویریفائی کرنا ناممکن ہے, فرشتے نے ظاہر ہے جو اطلاع دینی ہے پیغمبر کو, وہ اب تو
یہ اصول صحیح نہیں ہے. مطلب ویریفائی کرنا تو اس وقت بہت سی دعاؤں کو بھی ممکن نہیں ہے. یعنی موجود تحقیقات میں وہ بات ٹھیک ہے, موجود تحقیقات میں قرینے قیاس لگتی ہے, اس سے مختلف کو بات سامنے آئے گی کب, ہے نا. یہ اصول صحیح نہیں ہے. یعنی ہم ایک بات کو, ہر بات کو ویریفائی تو نہیں کر سکتے. یعنی ہمارا جو اس وقت کا علم ہے, ہماری جو اس وقت کی عقل ہے, ہمیں جو کچھ اس وقت معلومات میسر ہے عقل و نقل سے, اس میں اس کے رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں. ٹھیک, چلیں گے. جب وہ اگر ویریفائی ہو جائے تو پھر تو یقینی ہو جائے گا معاملہ, یعنی پھر تو وہ نکل گئی اس جگہ سے. ویریفائی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بچہ ان مراحل سے گزرتا ہے, اس موقع پر فرشتہ آ کے اس کو ایک انسان کی حیثیت سے روح پھونک کے اس میں سم و بسر اور فوات کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے, اگر یہ بات ویریفائی ہو جائے. یعنی میں ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں, فرشتے نے آنا ہے نا, کہ آپ امکان ہے صوفی کسی موقع کے اوپر دکھا دیں آپ کو کہ آ گیا فرشتہ, ویریفائی ہو جائے گی تو پھر تو یقینی ہو گیا, پھر تو معاملہ ہو رہا ہی نہیں.
مگر انسانی جان کا فیصلہ کرتے ہیں جی ہم اس کی بنیاد پر,
ایسے ہی کرتے ہیں. کرائم کی بنیاد پر آپ عدالت میں بھی سیدھا کرتے ہیں. یعنی عدالت میں جج کے سامنے ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ بالکل اس جگہ پہنچ جاتا ہے. بھائی شہادت ہے, کرائم. آپ دیکھیں کہ ایک بیوی کو سزا دی گئی ہمارے ہاں, اور سزا موت کی سزا دی, اور بعد میں جو کچھ سامنے آیا اس میں سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا, تو ایسا ہو جاتا ہے. وہ بھی انسانی جان کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو مارنا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی جج کے پاس کیا یقین ہونا چاہیے اسے؟ نہیں, شبہ جو ہے اس کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، شبہ کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، بس صرف یہ ہوتا ہے، اور ایک ظن غالب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اسی پر ساری دنیا چل رہی ہے. اگر تو ہم یہ کہیں نا کہ بھائی اگر یہ کسی موقع کے اوپر اس کے خلاف یقین آ جائے آپ کے پاس تو تب بھی آپ ماننے کے پابند ہیں، ایسا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی جو خبریں ہیں، یعنی اس کی یوٹیلیٹی پر کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ
آپ تو مان رہے ہیں خود، یعنی اتنا بڑا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے انسانوں کے درمیان وہ اسی روایت کی بنیاد کے اوپر حل کیا جا رہا ہے. یوٹیلیٹی تو اتنی زیادہ ہے، یہی تو اصل میں اس بے خطا علم میں امکان جو ہے وہ خطا کا موجود ہے، یعنی روایت کی حد تک، یہی تو اس کا کمال ہے. کہ دیکھیے اب تک 14 صدیاں تو ہو گئیں، دنیا میں اتنی تحقیقات ہو گئیں، اس تک تو وہ کھڑی ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی، رد کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے محدثین نہیں کرتے، یعنی وہ سند پر پوری نہیں اترتی تو رد کرتے ہیں نا، اس کے لیے انہوں نے اصطلاح یہ رکھی ہوئی ہے مردود روایتیں، یعنی وہ ان کی اصطلاح مقبول روایتیں مردود روایتیں، وہ روایت رد کر دیتے ہیں. چلو جناب مقبول.